جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ مرکزی دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان میں تشریف فرما ہوتے ہیں, جو کہ ہماری کنز الایمان مسجد ہے, باب المدینہ کراچی کی بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے. وہاں اس سے ملحق ہی دار الافتاء اہل سنت موجود ہے, وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ کی انشاءاللہ کالز ہمارے سلسلے کا آج حصہ ہوں گی. کوئی موضوع ہم نے نہیں رکھا, جو کالز آپ کی طرف سے موصول ہوں گی مفتی صاحب سے ہم انشاءاللہ دریافت کریں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے, میری سنت کو زندہ کرنے والا, مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
سوال یہ ہے کہ تین بھائیوں میں سے اگر ایک نے بغیر بتائے ماں باپ سے شادی کر لی, باپ بول رہا ہے جی میں نے تینوں بھائیوں کو جو ہے نا جہرا سے آگ کر دیا, کیا اس کہنے سے جہرا سے آگ ہو جائیں گے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر تین بھائی ہیں یعنی تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹے نے اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر لیا ہے, تو اب والد صاحب اس بیٹے سے ناراض ہوئے اور اس بیٹے کے ساتھ ساتھ جو دیگر دو بیٹے ہیں ان سے بھی والد صاحب کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے. والد صاحب کی طرف سے یہ ہوا کہ ان کو آگ کر دیا گیا ہے. ہمارے ہاں جو ایک عام جو مفہوم لیا جاتا ہے آگ کرنے کا, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب جائیداد میں سے, والد کی جائیداد میں سے ان کو حصہ نہیں ملے گا. دیکھیے, اولاً تو یہ کہ بیٹے کو یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے,
ٹھیک ہے,
کہ والد صاحب کو رضا مند نہیں کیا, والدین کو رضا مند نہیں کیا, اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھایا, یہ طرز عمل بیٹے کی طرف سے درست نہیں ہے. اب جبکہ وہ یہ عمل کر چکا ہے, انہوں نے کہا کہ نکاح ہو بھی چکا ہے, شادی بھی ہو چکی ہے, اگر وہ شرعی حوالے سے درست ہو گئی ہے تو اب والد صاحب کو چاہیے کہ اب اس کو جو ہے وہ قبول کر لیں اور اب ناراضگی کا اظہار نہ کریں. پھر ایک بیٹے کی طرف سے ایسا ہوا ہے, دوسرے دو بیٹوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار, اب انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی, ہو سکتا ہے دوسرے دو بیٹے بھی اس میں شامل ہوں, تو ممکن ہے اس وجہ سے والد صاحب کی طرف سے ناراضگی ہو. بقیہ جہاں تک آگ کرنے کا تعلق ہے, تو دیکھیں یہ آگ جو ہے یہ عقوق سے ہے, اور عقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی. یعنی جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, حکم عدولی کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں آج کل یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بچے کو جائیداد سے آگ کر دیا جائے, یعنی مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اس کو بے دخل کر دیا جائے, یعنی والد کا انتقال ہوگا اس کے بعد ان کے مطابق ان تینوں کو والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا, تو یہ درست نہیں ہے. اولاً تو والد کا یہ قدم اٹھانا درست نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اور دوسری بات یہ کہ اگر والد نے یہ قدم اٹھایا بھی, آگ کر بھی دیا تینوں بیٹوں کو یا کسی ایک بیٹے کو, تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کے انتقال کے بعد جس بیٹے کو آگ کیا ہے اس کو وراثت میں سے حصہ نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. وراثت کا حصہ جو بھی ورثہ موجود ہیں سب کو وراثت کا حصہ ملے گا. بلکہ وراثت تو ایک ایسی جبری چیز ہے کہ جس کا حصہ بن رہا ہے وہ خود سے کہتا ہے کہ نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا. جیسے چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, ایک بھائی کہتا ہے نہیں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا, آپ لوگ لے لیں. تو ایسی صورت میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ چونکہ وراثت جبری ہے یہ لینا ہی پڑے گا, حصہ لینا ہی پڑے گا, یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے 5 لاکھ روپے بن رہے تھے وہ 50,000 روپے لے کے الگ ہو جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے بقیہ رقم جو ہے وہ بقیہ ورثہ میں تقسیم کر دی جائے یا اپنا حصہ لینے کے بعد واپسی کر دے. تو جب وہ خود اس کا وراثت کا حصہ بن رہا ہے, خود اپنے آپ کو دست بردار نہیں کر سکتا تو پھر کسی کے کہنے پر بھی دست بردار نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
لہٰذا بچوں کو یہ چاہیے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں, ان کی بات کو مانیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں. اور اگر بالفرض ایسا مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اب والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ عمل اختیار کریں گے بھی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے بعضوں کا دیکھا گیا کہ لوگ باقاعدہ اخبار میں دے دیتے ہیں,
باقاعدہ آگ نامہ چھپتا ہے.
تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹا جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اب وہ اور نافرمانی کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ نتیجہ یہی ہوگا, ظاہر جب اخبار میں چھپے گا اس کے رشتہ داروں کو پتا چلے گا, دوستوں کو پتا چلے گا, تو اس کی جو ہے وہ اس اعتبار سے عزت نفس مجروح ہوگی, مزید جو ہے وہ اختلافات جنم دیں گے. اور نتیجہ اس کا وہ ہے تو بے اثر, وہ اس کا اثر تو کوئی بھی نہیں ہے, یعنی آگ کر دیا تو حصہ تو ملے گا ہی. تو یہ طرز عمل اختیار کرنے کی وجہ سے مزید جو ہے وہ دوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. جس بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اس کو چاہیے وہ والد صاحب سے معذرت کرے, اگر دوسرے بیٹے بھی اس میں انوالو تھے ان کو بھی چاہیے کہ وہ والد صاحب سے معذرت کریں اور اس معاملے کو سلجھا دیں.
حضور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے نا انتہائی نافرمان ہوتی, یہ سمجھے کہ والدین یا بالخصوص والد کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں, پھر اچانک بھی ہو جاتے ہیں, سالوں سال ملتے بھی نہیں ہیں اور بھی اپوزٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں, یعنی دنیا میں ان والدین کا زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے, تو اب بھی کیا وہ وراثت سے محروم نہیں ہوں گے؟ اتنے نافرمان ہیں, یعنی لوگ بھی ان کے اوپر نا ایک طرح کا وہ باتیں کرتے اور کہتے ہیں یار کیسی اولاد ہے, اور اب مرنے کے بعد وہ آ جائے تو مل جائے گا اس کو.
جی بالکل, آپ نے توجہ دلائی ہے. اور عمومی طور پر لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک بھائی وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. اب وہ آ کر کہتا ہے کہ والد صاحب اور والدہ زندگی کے آخری لمحات تک میرے پاس رہے, ان کی جتنی بھی خدمت کرنی تھی وہ میں نے کی, فلاں علاج پر اتنے پیسے لگائے, فلاں علاج پر اتنے پیسے لگائے, گھر میں یوں میں نے ان کو سنبھالا دیا اور اس طرح جو ہے وہ میں نے ان کی خدمت کی. اب 10 سال گزر گئے ہیں, بڑا بھائی 10 سال سے الگ ہو گیا تھا اور اس نے دوبارہ آ کر پوچھا ہی نہیں, کبھی علاج کے لیے پیسے بھی نہیں دیے. تو اب یہ سمجھتے ہیں, سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے کوئی خدمت نہیں کی اور کسی طرح کا اس نے تعاون نہیں کیا, اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, کیا اب اس کا حصہ ہوگا؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ جو اولاد اس طرح کا سوال کرتی ہے کہ میں نے والد صاحب کو 10 سال اپنے پاس رکھا, 10 سال والد صاحب کی خدمت کی, ان کا جو علاج معالجہ تھا اس کے اوپر جو بھی اخراجات ہوئے وہ میں نے کیے, اول تو اولاد کو یہ اس طرح کی گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے 10 سال سنبھالا دیا ہے تو والدین نے بھی تو اس کو سنبھالا ہے, والدین نے بھی تو اس کی پرورش کی ہے. تو یہ تو لازمی حقوق ہیں اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے, تو اس کو یوں جتانا نہیں چاہیے. بقیہ جہاں تک وہ رہ گیا دوسرا سوال کہ ایک بھائی مسلسل خدمت کرتا رہا اور دوسرے بھائی کی طرف سے کسی طرح کو کوئی تعاون نہیں تھا,
نافرمانی
اذیت پہنچائی, تکلیف پہنچائی, وہ بے شک غلط ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا,
ٹھیک ہے,
مگر یہ ہے کہ اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے تعاون نہیں کیا, وہ نافرمانی کرتا رہا, وہ اذیت پہنچاتا رہا, اس کو حصہ نہیں ملے گا, یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے باوجود اس کا جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت ساری غلط فہمیاں جو اس حوالے سے پائی جاتی ہیں, اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ سننے والوں کی وہ دور ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کچھ چیز پوچھنا چاہے, کوئی کنفیوژن ہے یار یہ کیسے ہو رہا ہے کہ اتنا سخت نافرمان ہے اور والدین کو اس نے تنگ کر کے رکھا, ان کا سارا کاروبار برباد کر دیا, گھر سے نکال دیا, بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کو مارنے تک کی بھی اطلاعات آتی ہیں، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو وراثت ملے گی. تو اگر اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو آپ دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کر سکتے ہیں، وہاں رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. مزید اس حوالے سے جو بھی آپ کی کنفیوژن ہے انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ اس میں بھی وقتاً فوقتاً ان موضوعات کو لیا جاتا ہے، بالخصوص وراثت کا جب ہم موضوع لیتے ہیں اور اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس میں اور بھی مزید وضاحت الحمدللہ کر دی جاتی ہے. اور والدین کے حوالے سے ان کی وراثت ملنا نہ ملنا، اس کے احکام کیا ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنے والدین کی اطاعت گزاری کرتے رہنا چاہیے، نافرمانی سے ہمیشہ بچے، ان کے حقوق کی ادائیگی جو شریعت نے ہم پر لازم کی ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس سعادت کی دعا بھی مانگتے رہا کریں. والدین ہمیشہ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
آج کل جو مکان کوٹھیاں تیار ہوتی ہیں ان میں دیکھا گیا ہے جو فلش لگاتے ہیں ان کا رخ ان کی پیٹھ کعبے کی طرف کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟
یعنی پورا مکان بنتا ہے اور اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایسے لگے گی، اس کی 3D آج کل بنتی ہے، اوپر سے اس کو ویو کیا جاتا ہے کہ بیڈ ایسے لگے گا یا ایسے لگے گا. WC کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس کو لوکیشن کیسی ہوگی، ڈیزائن کیسا ہوگا، یہ تو دیکھا جاتا ہے، لیکن جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے واقعتاً توجہ نہیں ہوتی. تو کیا کوئی اس کو مسئلہ ہے؟
جی، واقعتاً اس معاملے میں کوتاہی کی جاتی ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ واشنو وغیرہ کی جو جگہ ہے اس کا تعین کر لیا جاتا ہے. اب جب اس کا تعین کر لیا تو اب اس کے اندر جب WC لگانے کے لیے جاتے ہیں یا کموڈ وغیرہ لگاتے ہیں تو اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم یوں لگائیں گے تو اس کی لوکیشن خراب ہو جائے گی، یہ جگہ کم بچے گی، یا اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں آئے گی، نقشے میں یہ درست نہیں آ رہا، تو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ پورے گھر کے لیے باقاعدہ ایک نقشہ جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے اور ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ عجیب محسوس ہو، تو اس کو ہر چیز کو ایکوریٹ رکھا جاتا ہے. تو یہ ایک شرعی حوالے سے مسئلہ ہے، تو اس کو بھی ایکوریٹ رکھنا چاہیے. یعنی جو بھی نقشہ نویس ہیں، جو نقشہ بنانے والے ہیں، ان کو ہی یہ دیکھ لینا چاہیے. بالفرض جو بنوانے کے لیے آیا اس نے تو کہا ٹھیک ہے آپ نقشہ بنا کے دے دیں، تو جو نقشہ بنانے والا ہے اس کو اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو وہ لوکیشن دیکھ لے اور اس کی جو قبلہ کی سمت ہے اس کو بھی دیکھ لے، کیونکہ واش روم میں اس طرح سے بیٹھنا کہ قبلہ کی سمت میں پیٹھ ہو یا قبلہ کی سمت میں چہرہ ہو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ ہے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں تو حکم شریعت یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی نے بنا بھی لیا ہے اور اب بنانے کے بعد اب اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہ قبلے کی سمت چہرہ ہو رہا ہے یا قبلے کی سمت پیٹھ ہو رہی ہے، تو اب اس کو توڑنے کا حکم ہے، توڑ کر اس کو تبدیل کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے بعضوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اب جو ہے وہ مال ضائع ہوگا، اب لگ چکا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اگرچہ یہ بھی کرنا پڑے، اولاً تو پہلے ہی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ لگ گیا ہے تو اس کی جو ہے وہ جو لوکیشن ہے، جو سمت ہے اس کی، اب اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے، یوں ہی اس کو استعمال میں رکھیں گے تو مسلسل گناہگار ہوتے رہیں گے.
حضور اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے آپ نے ذہن عطا فرمایا، جو آرکیٹیکچر ہے، نقشہ بنانے والے، وہ اپنا ذہن بنا لے کہ ہم نے جو بھی بلڈنگ بنانی ہے، جو بھی عمارت بنانی ہے، ہمیں کہا جائے یا نہ کہا جائے ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن جب بھی کبھی بنائے تو اس میں کیا اتنا ہی کافی ہے کہ بس گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایک اندازہ لگا لے اسی طرف ہوگا، مسجد کے مینار ادھر ہیں ایسے، یا باقاعدہ آلات کے ساتھ یا اس کو کسی طریقے سے اس کو دیکھا جائے، یا صرف اندازے سے ہی سمتے قبلہ کا تعین کر لیں؟
دیکھیے، باقاعدہ اس کا تعین کرنا پڑے گا، اندازے سے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر کسی جگہ پہ جیسے ایک تو ایک گھر بنتا ہے، ایک عام گھر بنتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے، وہ 4 منزلیں ہیں، وہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے، اب اس کے اندر وہ ایک ہی طریقے کے واش روم بنتے ہیں. اب اس کو اندازے سے بنا لیا، ایک بلڈنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ فلیٹ ہیں، 30 فلیٹ ہیں، 40 فلیٹ ہیں، سب کا جو ہے وہ اسی طرح بن جائے گا، اور جو بھی وہاں پہ رہنے کے لیے آئے گا، جو بھی ذرا سینسیبل ہوگا، شرعی معاملات کو دیکھنے والا ہوگا، وہ بےچارا پریشان ہو جائے گا. تو اس لیے چاہے الگ سے مکان بنایا جائے، چاہے بلڈنگز وغیرہ تعمیر کی جائیں، تو اس میں باقاعدہ آلات کے ذریعے بھی چیک کر لیا جائے، قریب کی مساجد کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آلات کے ذریعے بھی اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیا جائے. اور پھر اس بات کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے کہ چلو یہ کہتے ہیں چلو یوں ہے نا تو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں، بالکل اس کو اپوزٹ کر دیں، بالکل اپوزٹ کر دیں، یعنی یوں سمت قبلہ ہے سامنے تو اس کو بالکل یوں کر دیں،
یعنی
بالکل اپوزٹ کر دیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ جب اس طرح نہیں کرتے تو پھر بھی بعض اوقات شک و شبہ بھی رہتا ہے اور بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی زیادہ موو کر دیا تھا مگر وہ موو ہوا نہیں، وہ 45 درجے کے اندر ہی ہے، جب وہ 45 درجے کے اندر اندر ہوگا تو جو کراہت تحریمی کا قول ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، حدیث طیبہ میں اسے منع کیا گیا ہے، تو وہ پھر گناہگار ہوتے رہیں گے، تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بنا دیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو معاملات ہیں پھر یہ پیش نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے. اور سمت قبلہ معلوم کیسے کرنی ہے؟ اس کے ویسے تو ماہرین ہوتے ہیں اور ان کو طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، لیکن کس درجے پر ہے ہم، جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں ہیں، کس طرف ہونا چاہیے، آلے کا رخ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ سمت قبلہ کی طرف ہو گیا؟ اس کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری مدد کرتی ہے. دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس ہے، مجلس توقید. توقید وقت سے ہے کہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز فلاں تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہوگی، تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے ایک سائنسی فارمولے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سارے اوقات نکالے جاتے ہیں، اور ہر ہر جگہ کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہماری مجلس توقید الحمدللہ موجود ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ دنیا بھر کے مختلف مقامات کے باقاعدہ اوقات نکالے جاتے ہیں، اور کئی مقامات کے نقشہ جات کے جو اوقات و صلات کے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آج کی فجر کتنے بج کر کتنے منٹ پر ہوگی، تو یہ بھی الحمدللہ چھپ چکے ہیں، مزید اس کے اوپر کام جاری ہے. اور اس کے علاوہ بھی آسانی کے لیے کہ جہاں جہاں کے نقشے نہیں بن پائے، ہم کسی بھی مقام پر ہیں، سفر پر ہیں، راستے میں ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فلاں مقام پر اس وقت نماز کا وقت کب شروع ہوگا، یعنی آج یا اس وقت جہاں پر موجود ہیں، تو اس کے لیے الحمدللہ اس مجلس کی مدد کے ذریعے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے الحمدللہ ایک بہت ہی پیاری اپلیکیشن پریئر جو ہے اوقات و صلات کی، پریئر ٹائمنگز وغیرہ کی بنائی ہے، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. اس کے اندر الحمدللہ سمت قبلہ بھی معلوم کی جا سکتی ہے، جس مقام پر آپ موجود ہیں وہ آپ کو ایک ایرو کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ قبلہ اس طرف ہے، لیکن پھر بھی کسی ماہر کے ذریعے اگر آپ معلوم کریں گے، ساتھ یہاں پر کتنا اس کا عرض بلد طول بلد ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، تو پھر صحیح طریقے سے ہمیں معلوم کرنے میں آسانی رہے گی. تو یہ ساری احتیاطیں کریں، گھر ایک دفعہ بنتا ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، تو بڑی غور فکر کر کے اس کو متعین کیا جائے اور اس کے مطابق ہی اپنے یہاں سمت قبلہ کے حساب سے واش روم بنائے جائیں. جی ایک اور کال چلائیے.
میں راول پنڈی پنڈوڑا سے نیم لودھی بات کر رہا ہوں. میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی پینشن تھی، وہ میری والدہ کو کنورٹ ہوئی. اب جو پینشن ہے وہ والدہ کی فوت ہونے کے بعد دو بیوہ بیٹیوں کو مل رہی ہے، لیکن جو 4 سال کی جو بقایا رقم تھی 2 کروڑ 15 لاکھ بنتی ہے، تو وہ جو باقی بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا حق ہے، تو کیا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ان جو بیواؤں کو جو پینشن مل رہی ہے اس میں باقی بہن بھائی حق رکھتے ہیں، تاکہ باقی بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کی وراثت ہے، تو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ باقی بہن بھائی حصہ دار ہیں کہ نہیں.
جی
دیکھیں، پینشن کا جو اصول ہے گورنمنٹ کا، وہ جیسے جو بھی سیلری ہوتی ہے بعض اوقات اس کا نصف جو ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے جو شخص ریٹائر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 30,000 روپے سیلری تھی تو 15,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ اس کو جو بھی ہے اس کو منتھلی اس کو دیا جاتا ہے. جب تک یہ زندہ رہتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی جو ہے وہ زوجہ کو دیا جاتا ہے، اس کے بھی انتقال کے بعد جو ان کی بیٹیاں غیر شادی شدہ ہوتی ہیں یا جیسے انہوں نے بیان کیا کہ وہ بیوہ ہیں یعنی بیٹیاں ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب گورنمنٹ نے ان کی طرف کنورٹ کر دیا، تو یہ وراثت میں نہیں آتا. یہ جو معمولی اماؤنٹ ملتی پھر یہ آہستہ آہستہ کم بھی ہوتی رہتی ہے. یعنی جو شخص تھا جو ریٹائر ہوا تھا اس کو اگر 15,000 روپے مل رہے تھے، پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر اب اس کی بیوی کو کچھ کم پیسے منتھلی ملتے ہیں، پھر جب وہ بچیوں کی طرف کنورٹ ہوتی ہے بعض اوقات غیر شادی شدہ جو بچیاں ہیں ان کی طرف بھی اس کو منتقل کر دیتے ہیں، جیسے انہوں نے بیان کیا کہ بیوہ ہیں ان کی طرف سے منتقل کر دیا، تو وہ ذرا تھوڑی اور کم ہو جاتی ہے، تو اس میں وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اور وہ جو مشترکہ ایک بتا رہے کہ 3-4 سال کا جمع شدہ ایک رقم ملی ہے 16 لاکھ روپیہ، وہ وراثت بن جائے گا؟
دیکھیں، جمع شدہ سے ان کی مراد اگر یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس کے تحت وہاں نام تبدیل کروانے پڑتے ہیں، نام تبدیل جب تک نہیں ہوتے تو اس وقت تک ان کو وہ رقم ملتی نہیں ہے، تو وہ رقم وہاں جمع ہوتی رہتی ہے۔ جو رقم وہاں جمع ہو رہی ہے تو جو دو بیوہ بیٹیاں ہیں وہ انہی کے نام پر جمع ہو رہی ہے، تو یہ انہی کو ملے گی۔ ہاں تھوڑا سا یہاں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب رقم وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، چار سال گزر گئے، تو چونکہ وہ رقم بینک میں رکھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر سود وغیرہ کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ رقم وہ بیٹیوں کی ہی ہوگی تو اس کو یہ دیکھ لیا جائے کہ اصل رقم کتنی ہے، یعنی منتھلی جو رقم آ رہی تھی وہ رقم کتنی ہے، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگایا، جو سود لگایا وہ کتنا ہے۔ جو زائد رقم ہے اس کو شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، اور جو بقیہ رقم ہے وہ ان کی بہنوں کی ہی ہوگی۔
پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اسلامی بہن صورت ملائیں گے یا نہیں، یعنی اسلامی بھائی اسلامی بہن کا بھی فرق ہے اور صورت ویسے ہی ملانا تیسری اور چوتھی رکعت میں، اس کا حکم کیا؟
دیکھیے فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو شخص منفرد ہے، یعنی وہ کسی وجہ سے اس نے اپنی نماز ادا کی، اکیلے نماز ادا کی، تو اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ افضل ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے۔ اور اسلامی بہنوں کو چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ تو ظاہرہ تنہا ہی نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ افضل ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لیں۔
ٹھیک ہے، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، دونوں کے لیے نماز کے احکام سیکھنے کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے امیر اہل سنت کی کتاب۔ اسلامی بھائیوں کے لیے نماز کے احکام اور اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز، یہ کتاب کا نام ہے اسلامی بہنوں کی نماز۔ یہ دونوں کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، بڑی پیاری اور بڑے آسان انداز میں نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو ہمیں چاہیے کہ حاصل کریں، پڑھیں اور مسائل سیکھیں، نہ سمجھ آئے تو ہم علماء سے دریافت بھی کریں۔ دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ ایک اور کال چلائیے۔
نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو ابھی یہ جو حق مہر ہے 2 لاکھ روپیہ حق مہر تھا، یہ واپس کر تھا یا لڑکی کا ہو چکا ہے یہ 2 لاکھ روپیہ؟
جی انہوں نے کہا کہ نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، 2 لاکھ روپے حق مہر مقرر کیا تھا، اور ان کے سوال سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اب میاں بیوی کے اندر علیحدگی ہوگی بغیر رخصتی کے ہی۔ تو ایسی صورت میں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو 2 لاکھ روپے حق مہر ہے وہ پورے کا پورا ہی عورت کو دیا جائے گا، اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نصف دیا جائے گا۔ اگر عورت لے چکی ہے، 2 لاکھ لے چکی ہے، تو بعض صورتیں تو ایسی ہوں گی کہ وہ اس کے پاس ہی رہے گا، اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ واپسی کرے گی۔ تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں جو میاں بیوی ہیں یا جو تھے ان سے بھی گفتگو کرنا پڑتی ہے، ان کی فیملی سے بھی بات چیت کرنے کے بعد اس مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ 2 لاکھ روپیہ ہی حق مہر دیا جائے گا یا 1 لاکھ روپیہ حق مہر دیا جائے گا۔ تو دارالافتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں وہاں رابطہ کر لیں، یا قریب میں اگر کوئی دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو وہاں چلے جائیں، ان کو جا کے ساری سچویشن بتا دیں، وہ کچھ سوالات کریں گے، ان کے جوابات جب مل جائیں گے تو ان کو بتا دیں گے کہ 2 لاکھ روپے دینا ہوگا یا 1 لاکھ روپے دینا ہوگا۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔
میں حسن رضا بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا دوران وضو پاؤں دھوتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں وضو کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ پاؤں نجس ہوتے ہیں اور دوران آپ دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، الٹے ہاتھ سے ہی آپ پاؤں کو دھوئیں، اس بارے میں شرعی رہنمائی چاہیے تھی۔
وضو کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب پاؤں کو دھویا جائے گا تو الٹے ہاتھ سے ہی پاؤں کو دھویا جائے گا۔ ہاں جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، تو ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر نجاست ہی لگی ہوئی ہو۔ جب انسان وضو کرتا ہے، نارملی طور پر گھر میں موجود ہے، کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، وضو کرتا ہے، تو وضو کا ایک طریقہ ہی یہی ہے جو سنت طریقہ کار ہے، وہی ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کے ساتھ ہی دونوں پاؤں کو دھوئے گا۔ اگر کسی نے سیدھے ہاتھ سے بھی دھوئے تو اس کا بھی وضو ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائیے گا۔
ہم رفیق خان ہیں، میں احمد آباد سے ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ شدت کے اندر عورت کس کس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، جیسے کہ ان کے بھانجوں کا چہرہ وہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور عورت کو 15 سال سے ہسبینڈ نے چھوڑا ہوا ہے تو وہ کے لیے شدت جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھانجوں کا چہرہ یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟
جی حضور
عدت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اور سوال تھوڑا معکوس کر لیا ہے کہ عورت دیکھ الٹ کر لیا ہے کہ عورت دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی. تو سوال یہ ہے کہ کون سا مرد اس کو دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے پردے کے حوالے سے. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف یہ ہے اور جب عدت کا معاملہ آتا ہے تو پھر پردے کا سوال بہت زیادہ ہوتا ہے. عدت کا جب سوال کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں عدت کے حوالے سے تو بالخصوص پردے کا سوال بھی کرتے ہیں کہ اب پردہ کس کس سے ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عدت اور پردہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. پردہ ایک الگ سے شرعی حکم موجود ہے. وہ جب اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا یا شوہر نے طلاق نہیں دی تھی تو جو پردے کا حکم ہے وہ اس وقت بھی موجود تھا. وہ اپنی جگہ پر ہے. جو عدت کے احکام ہیں وہ الگ سے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح جب اس کو طلاق نہیں ہوئی تھی یا اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا تھا جس طرح اس وقت پردہ اس پر لازم تھا, بالکل سیم ٹو سیم ابھی بھی اس پر اسی طرح پردے کا لزوم ہے. اور ظاہر ہے جو بھانجا ہے وہ محرم ہے تو بھانجے ان کو دیکھ سکتے ہیں, یہ بھانجے کو دیکھ سکتی ہیں. ہاں بہرحال جو غیر محرم ہیں تو ان کا جو ہے ان کے پاس آنا جانا یا ان کو دیکھنا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال ہو گئے علیحدگی کو.
جی 15 سال ہو گئے انہوں نے کہا علیحدگی کو, پھر طلاق دی ہے. یعنی کچھ عرصہ میاں بیوی ساتھ رہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد ان کی کوئی بھی چپکلش ہو گئی, کوئی بھی آپس میں ناراضگی ہو گئی اور 15 سال الگ رہے اور پھر شوہر نے طلاق دی, تو ایسی صورت میں بھی عدت عورت پر لازم ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی چاہے شوہر نے ایسی صورت میں اس کو طلاق دی ہے تو طلاق کی عدت اس کے اوپر لازم ہوگی, اور اگر ایسی صورت میں شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو انتقال کی عدت اس پر لازم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصہ ہو چکا تھا میاں بیوی آپس میں الگ تھے, دور تھے ایک دوسرے سے, 15 سال ہو چکے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اب عدت لازم نہیں ہوگی. عدت کا لزوم اپنی جگہ پر رہے گا.
ٹھیک ہے. وہ پردے کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے ارشاد سنایا کہ ایک الگ حکم شرعی ہے اور عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے اس کے حوالے سے مسائل ہیں کہ مردوں کو کس کس کو دیکھنے کی اجازت ہے اور عورتیں کس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں. یہ دونوں کے دونوں پردے کے حوالے سے ہی مسائل ہیں. اس کے حوالے سے بہت ہی پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, پردے کے بارے میں سوال جواب. سوال جواب سے ظاہر ہے کہ سوال ہے اور اس کے آگے جواب لکھا ہوا ہے, اور اردو زبان کے اندر ہے. بہت ہی آسان کتاب ہے الحمدللہ, اور تفصیل کے ساتھ جو بھی اس حوالے سے مسائل آتے ہیں ان کا الحمدللہ احاطہ ہے. یعنی کم و بیش تمام ہی مسائل پردے کے حوالے سے اس میں موجود ہیں, اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر شریعت مطہرہ نے اس کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے اور کتنی پیچیدگی ہیں اور کتنی غلط فہمیاں ہم سب کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے صرف مردوں عورتوں کو نہیں پڑھنی, مردوں کو بھی پڑھنی ہے. ان کے اوپر جو اپنے گھر کی خواتین کے حوالے سے احکام لاگو ہوتے ہیں, اپنی بیٹی کے حوالے سے, اپنی زوجہ کے حوالے سے, والدہ کے حوالے سے, وہ بھی اس کے اندر ملیں گے, اور خود عورتوں کو دیکھنے یا ان سے پردہ ان کے حوالے سے جو احکام ہے وہ بھی مردوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور عورتوں کو تو پردے کے مسائل سیکھنے ہی ہیں. تو یہ کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مردوں اور عورتوں دونوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اسلامی بھائی ہوں, اسلامی بہنیں ہوں, سب کو چاہیے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کتاب کو پڑھیں. بہت سارے فرض علوم الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے. جو کتابیں پڑھنے کا مدنی مشورہ پیش کیا جاتا ہے, عرض کی جاتی ہے, وہ ساری ہی کتابیں الحمدللہ کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوتی ہیں, اور مکتبات المدینہ سے ہم ان کو خرید بھی سکتے ہیں. تو آپ اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے. یہ کتاب دار الافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں جو بک لائبریری ہے اس کے اندر بھی الحمدللہ یہ کتاب موجود ہے. آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی
میرے پاس رقم تھی 15-18 لاکھ, وہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو جگہ بنوانے میں استعمال کر دی, اور کیا اس رقم پہ میرے اوپر کیا زکات واجب ہے یا نہیں؟
جی
انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ رقم بھائی کو کس لیے دی ہے.
ٹھیک ہے,
دی تو ہے ان کو, انہوں نے مکان تعمیر کر لیا, مگر کس ارادے سے دی ہے؟ ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بس بھائی کو دے دی, مدد کے طور پر دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا مکان تعمیر کر لیں. تو ظاہر ہے جب مدد کے طور پر دے دی ان کی ملکیت میں چلے گی تو اب ان پر زکات لازم نہیں ہے. اور اگر بطور قرض انہوں نے یہ رقم ان کو دی ہے تو پھر زکات کی جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی اگر پائی جائیں گی, یعنی سال گزرنا وغیرہ, تو پھر ایسی صورت میں ان پر جو ہے وہ اس کی زکات لازم ہوگی اگر بطور قرض وہ رقم دی ہے، کیونکہ قرض کے طور پر جب رقم دی ہے تو اس کی زکات انہی پر لازم ہوگی، بھائی پر زکات لازم نہیں ہوگی۔ بھائی کے پاس اگر کچھ مال و اسباب ہوگا بھی تو بھائی جب زکات ادا کرنے لگے گا تو وہ قرض کو، اپنا جو قرض ہے اس کو مائنس کرے گا، پھر زکات ادا کرے گا، ان پر اس کی زکات لازم ہوگی۔
حضور میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کی رقم، یعنی جو مسجد کا چندہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کا پرائز بانڈ خرید سکتے ہیں؟ جو پاکستان کے اندر ایک پرائز بانڈ رائج ہے، اس کے حوالے سے
دیکھیں، مسجد میں جو رقم وغیرہ دی جاتی ہے تو وہ مسجد کے جملہ اخراجات کے لیے ہی دی جاتی ہے، تو مسجد کمیٹی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسری جگہ پر صرف کرے۔
ٹھیک ہے،
اگرچہ بظاہر وہاں پر لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پرائز بانڈ لے کے رکھ لیں گے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ممکن ہے کوئی نفع ہی ہمیں مل جائے، اس کے باوجود پرائز بانڈ وغیرہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو رقم ہے وہ ایز اٹ از جو ہے اس رقم کو رکھا جائے گا اور مسجد کے اخراجات میں استعمال کی جائے گی۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال چلائے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ جو صدقے کا بکرا، والد صاحب بیمار، ان کے نام کا صدقے کا بکرا دینا چاہتا ہوں، کیا وہ بکرا صدقے کا ہم خود بھی کھا سکتے ہیں گوشت کا، یا جب بانٹنا ہے اس کو؟
جی، صدقے کا بکرا خود بھی کھا سکتے ہیں؟
دیکھیں، صدقے کا جو عمومی مفہوم ہے ہمارے ہاں وہ یہی ہوتا ہے کہ جانور لے کر اس کو ذبح کر کے فقراء کو دے دیا جائے، ان کے استعمال میں دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ بقیہ چونکہ یہ ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، کوئی منت وغیرہ کا نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو استعمال تو کیا جا سکتا ہے، اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، جب وہ آپ نے صدقہ کیا ہے اور آپ گھر پہ ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو لوگ بھی پھر آپس میں طرح طرح کی باتیں بھی بناتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو شرعی حکم ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ نفلی صدقہ ہے تو اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو بہتر صورت ہے اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے جانور ہی اگر آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں تو جانور ذبح کروا کر اگرچہ اس کو گوشت دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں، کھانا بنا کے اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ فقراء کو، مساکین کو دے دیا جائے، یعنی ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو ضرورت مند ہیں۔ اگر گھر میں بھی استعمال کریں گے تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے۔
ہمارا ایک فتویٰ بھی وائرل ہوا، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جو تقریباً ایک دن چھوڑ کر ایک دن یا بعض دفعہ مسلسل ہی، اس میں بھی صدقے کا بکرا، یعنی بکرا صدقہ کرنا جائز ہے یعنی، کیونکہ کچھ کنفیوژن پھیلائی گئی کہ بکرا صدقہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو وہ فتویٰ بھی الحمدللہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس حوالے سے، اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دارالافتاح اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس میں رجسٹریشن کا جو آپشن ہے اس کو استعمال کیجیے، تو آپ کا نمبر ہمارے پاس آ جائے گا، تو اب ہماری جو بھی اپڈیٹس ہیں، فتاوی جات ہیں، فتویٰ جس کو کہتے ہیں جو مفتیان کرام لکھتے ہیں، وہ ایک ایسے کہ جو عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان کو الحمدللہ پھر ہم وائرل کرتے ہیں اور ایک اچھے انداز سے وہ ملتے ہیں۔ وہ پھر آپ کو جب جب ہم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ اس طریقے سے رجسٹر ہو سکتے ہیں یا پھر اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو یہ جاتا ہے، اس کو خود بھی پڑھیے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی عام کریں، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے علم دین پھیلایا جا سکتا ہے، تو آپ اس طریقے کو بھی اپنائیے۔ ایک اور کال چلائیے۔
مفتی صاحب کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا مرد کچے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟
مرد کچی چاندی کی،
ہاں یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ کچی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے یا نہیں پہن سکتا۔ دیکھیں، چاندی کی انگوٹھی مرد کو پہننے کی اجازت ہے، اب وہ انگوٹھی ٹائپ بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورتی میں نہیں ہے، کچی چاندی کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے چاندی کو جو ہے وہ، آپ انگوٹھی تو عام طور پہ ایسے بنتی ہے،
جیسے کوئی وہ تانبا، اپنا پیتل وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز، یا سلور ٹائپ کی کوئی چیز تو مراد نہیں لے رہے، جس کو لگتی ہے دکھنے میں چاندی کی طرح، یہ تو مراد نہیں ہے۔ اگر
ہاں دیکھیں، اگر چاندی ہی ہے تو چاندی کی انگوٹھی تو مرد کو پہننے کی اجازت ہے، ایک انگوٹھی اس کو پہننے کی اجازت ہے جو 4.5 ماشے سے وزن اس کا کم ہو اور اس کے اندر ایک نگ بھی ہو، کیونکہ تبھی وہ انگوٹھی کہلائے گی، ورنہ وہ چھلا ٹائپ ہوتا ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ان کی مراد کچی چاندی سے کوئی ایسی چیز ہے، یعنی چاندی نہیں ہے، پیتل ہے یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز ہے، تو ظاہر ہے اس طرح کا زیور وغیرہ کچھ بھی مرد کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔
مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک میرا سوال ہے، امام رکو سے پورا کھڑا ہو کے تقریباً ایک منٹ بعد سمیع اللہ نے حمدہ کہتا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ پلیز بتا دیجیے۔
اتنا لمبا تو شاید نہیں ہوگا، یہ لیکن خیر وہ کھڑے ہو جائے
ممکن جی جی ممکن ہے ان کا اندازہ کچھ زیادہ ہو گیا ہو. دیکھیں طریقہ کار یہی ہے, جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ امام جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں جب وہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا شروع کرے تو اس وقت وہ تکبیر کہے, اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے, جو جو بھی اوراد پڑھے جاتے ہیں انتقال کے لیے, وہ جو ہی منتقل ہونے لگے کہنا شروع کرے اور جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے اس کو ختم کر دے. جو سنت طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. اب انہوں نے بیان کیا ظاہر رکوع میں ہے, اب رکوع سے امام بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کے بعد پھر اس نے یہ کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو اس طرح نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ نماز تو اس طرح سے ہو جائے گی مگر یہ سنت طریقے کے خلاف ہے.
اچھا چلے, جیسے یہ فرما رہے نا کہ ایک منٹ, ایک منٹ تو بعید ہے کیونکہ اتنی دیر کھڑے رہیں گے تو مبتدی بھی, لیکن زیادہ دیر کھڑا رہا یعنی سیدھا ہوا اس کے بعد کھڑا رہا اور چند سیکنڈ, 10-12-15 سیکنڈ کھڑا رہا, پھر جا کر اس نے جو ہے وہ تکبیر کہی, تو اب بھی یہ
دیکھیں نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. نماز تو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گی مگر یہ کہ یہ خلاف سنت ہوگا. جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ایک رکن سے جب منتقل ہونے لگے تو اس وقت تکبیر کہنا شروع کرے, یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کرے, جب دوسرے رکن میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے گا.
دارالفتاء اہل سنت, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کا حکم ہے, لیکن سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر التحیات میں غلطی ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور,
دیکھیے اصول یہ ہے کہ ایک نماز کے اندر ایک سے زیادہ واجبات چھوٹ جاتے ہیں تو ایک ہی مرتبہ جو سجدہ سہو ہے, یعنی جو دو سجدے کیے جاتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ کیے جائیں گے. پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو کسی نے کر لیا, اب سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے, تو اب علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اب دوبارہ اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا. اگرچہ جو پہلی غلطی تھی اس کے لیے اس نے سجدہ سہو کر لیا تھا, اب دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ دوبارہ یہ سجدہ سہو کرے, یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے, اس کی نماز مکمل ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟
جی, دنیاوی بات کرنے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں مسجد میں جو دنیا کی بات کرنا ہے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, یعنی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. معتکف کے لیے اجازت ہوتی ہے, وہ بھی اس کی ضرورت کی حد تک اجازت ہوتی ہے, اس سے زیادہ اجازت نہیں ہوتی. احادیث طیبہ میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نہیں ہے. پھر اس کی وعید بھی ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے گا اور مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرے گا تو اس کے اعمال جو ہے وہ عقارت کر دیے جائیں گے, برباد کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو مسجد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں جا کر ہم نماز کی ادائیگی کریں, وہاں جا کر تلاوت قرآن پاک ہو, اور اسی طرح وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کا سلسلہ ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو واقعتاً دیکھا گیا ہے ہمارے زمانے میں کہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, یا نماز سے پہلے بیٹھ گئے یا نماز کے بعد بیٹھ گئے, تو اب وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور شرعی طور پر یہ جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو گفتگو ہی کرنی ہے تو نماز ادا ہو گئی ہے, مسجد سے باہر آ کر گفتگو کی جائے.
اور معتکف بھی ضرورتاً کرے گا, یعنی ایسا نہیں کہ بیٹھ کے اب ہم نے اعتکاف تو کر لیا گپے مارنا شروع کر دیں تو اس کی اجازت.
جی ظاہر ہے معتکف کو بھی فقط ضرورت کی حد تک ہی اجازت ہے, اس سے زیادہ تو اس کو بھی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ احکامات بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. مسجد میں چونکہ مسلمان ہے, مسجد میں تو اس کو جانا ہی ہے, ساری عمر اس کا یہ کام رہے گا کہ مسجد میں حاضر ہوگا, تو مسجد سے متعلقہ احکام بھی ضرور سیکھنے چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سعادت عطا فرمائے. نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت سارے مسائل پوچھے گئے, کچھ میسیجز بھی موجود ہیں, اور بھی کالز امید ہے کہ نماز کے حوالے سے ہمارے پاس ہوں گی جو ہم نہیں چلا سکے. تو اس کے مسائل سیکھنے کا ایک مدنی مشورہ تو جو پہلے عرض کیا ہے کہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب ہے, اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز نامی کتاب ہے, ان کو حاصل کیجیے, ان کو پڑھیے, لیکن بالخصوص اسلامی بھائی جو ہیں وہ اور بھی ذرائع اختیار کر کے نماز سیکھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں, لیکن ایک جو بیسک چیز ہے جس کو سکھایا جاتا ہے, جس کی تربیت حاصل ہوتی ہے, وہ نماز ہے. نماز کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی مختصر وقت میں, 3 دن کا اگر مدنی قافلہ ہے تو بہت ساری چیزیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ان مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرما لیجئے, ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کی کوشش کیجئے, نیت فرمائیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں نماز کورس بھی کروائے جاتے ہیں, ان کے اندر شرکت کر کے بھی آپ ان مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے مسائل, دیگر مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.